السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیے کل میں اجتہاد کے سوال پر سوچتا رہا, کیونکہ آپ اس سے اتفاق کریں کہ امت کا سب سے بڑا مسئلہ غالب یہی ہے کہ اجتہاد کی صلاحیت سے محروم ہے. تو میں یہ سوچتا رہا کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اجتہاد جو خطاب پہ ثواب ہے, تو کیوں لوگ اجتہاد کرنے سے ڈرنے لگے اور اجتہاد دروازہ بند کرنے کی سوچنے لگے؟ اس تو حدیث تو یہ بتاتی ہے, وہ حدیث جو ہے سب اس کو مستند مانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں اس حدیث میں, کیونکہ وہ بخاری میں ہے. تو یعنی اس حدیث سے تو مزاج نبوت یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوب اجتہاد کرو, خوب اجتہاد کرو, غلطی سے نہ ڈرو. غلطی اس سے نہ ڈرو کہ کہیں غلط نہ ہو جائے. اگر غلط ہو جائے تو دیکھیے یہ کیا چیز ہے کہ جب اجتہادی خطا ہو تو ایک ثواب اور اجتہاد دوسرا دو ثواب, اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے ایک ہے اجتہاد, ایک ہے کوشش اجتہاد درست نیت کے ساتھ. تو اجتہاد آپ نے کیا اور صحیح جواب پا لیا آپ نے, تو ڈبل تو مستحق ہو گئے آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوشش بھی کی اور مطلوب نتیجے بھی پا لیا آپ نے. یہ دیکھیے یہ پرسار نہیں ہے, یہ ایک مسئلہ پیش آیا اور صالح نیت کے ساتھ آپ نے کوشش کی اور آپ پہنچ گئے مطلوب نتیجے کے تک. آپ نے دو فیل کیا, کوشش اجتہاد اور مطلوب نتیجے تک پہنچنا. اچھا اگر آپ اجتہادی غلطی کر جاتے ہیں تب بھی آپ ایک عمل لازم کرتے ہیں, اگر نیت درست ہے تو پوری چیز جو ہے وہ نیت کی فساد ہے. تو صالح نیت کے ساتھ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اور پھر نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں, تب بھی ایک عمل تو کیا آپ نے, انما الاعمال بالنیات کے مطابق, کہ درست نیت کے ساتھ کوشش. یہ جو حدیث ہے ایک پر اجتہادی خطا پر ایک ثواب اور درست اجتہاد ہو تو ڈبل ثواب, یہ مسٹیریس نہیں ہے. یہ کیونکہ ایک شکل میں دو چیز کا ثبوت دیتے ہیں آپ, ایک شکل میں آپ ایک چیز کا ثبوت دیتے ہیں, یعنی ایک شکل میں آپ نیت درست نیت صالح نیت کے ساتھ کوشش کا ثبوت دیتے ہیں, دوسری شکل میں آپ درست نیت کے ساتھ نتیجے کا بھی ثبوت دیتے ہیں. ایک جو آپ وہاں پہ آپ نے عمل کیا, وہاں پہ آپ نے عمل کیا, تو یہ مسٹیریس نہیں ہے, بالکل ریشنلی انڈرسٹینڈیبل ہے. اب میں سوچتا رہا کہ جب اتنا زیادہ اس کو عربی میں کہتے ہس ہے, سے ہس کے درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد پر زور دیا, انکریج کیا خوب اجتہاد کرو, صرف نیت کو درست رکھو بس. کیوں؟ تو جب ایسا تھا تو فقہ نے تو اس کو فقہ نے علماء نے تو یہ سوچنے لگے کہ دروازہ بند کر دو, تو کیوں وہی لوگ مستحد مطلق قرار پائے جو چند آدمی پیدا ہوئے پھر عباس میں؟ اب کا سمجھ کہا دیا کہ اب مستحد مطلق کوئی پیدا نہیں ہوگا. اس میں ایک بہت بڑی غلطی کا دخل ہے میری سمجھ سے. غلطی یہ ہے دیکھیے مسلمانوں میں کیا ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجتہاد مذکور تھا حدیث میں لیکن اس کا چرچا نہیں ہوا. چرچا ہوگا سیاسی بات ہوگا, آپ جانتے ہیں کہ فوراً ہی سیاسی جھگڑے کھڑے ہو گئے, اقدار اس کے پاس ہو, خلافت کے سے پاس ہو, وہ چلتے رہے جھگڑے. تو سیاسی موضوعات زیر بحث زیادہ ہے اور اجتہاد کا چرچا زیادہ نہیں ہوا. تو اور تو حکم اجتہاد موجود تھا لیکن چرچے میں نہیں آ رہا تھا وہ, الا ماشاء اللہ. اجتہاد چرچے میں آیا ہے کب؟ جب فقہ کی تدوین شروع ہوئی. جب فقہ کی تدوین شروع ہوئی تو کیا ہوا, روایتیں جو سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ فقہا کے سامنے یہ بات آئی کہ صحابہ میں اختلاف ہوا ہے عبادت کے بارے میں, بہت سارے اختلافات جن کو آپ خوب جانتے ہیں, کیوں مدارس میں یہ سب چیزیں خوب پڑھائی جاتی ہیں. اب جب یہ شکل سامنے آئی تو کیا کیا جائے, کیسے نماز پڑھی جائے, کیسے عبادت کی جائے, تو اس ضرورت نے جو کہتے ہیں کہ ہسٹری از دا مدر آف انوینشن, اس ضرورت کی بنا پر جہاد چرچے میں آیا. اس ضرورت کی بنا پر جہاد چرچے میں آیا, وہ جہاد کر رہا ہوں اشتہار چرچے میں آیا. یعنی حدیث میں, حدیث جو جمع کی گئی اس میں صحابہ کے طرق عبادت میں اختلاف سامنے آیا تو یہ سمجھ میں نہیں آئے لوگوں کہ کیسے. اب لوگ پوچھتے تھے, جو نو مسلم تھے, خاص طور پر نو مسلم جو تھے, وہ بار بار پوچھتے تھے کہ ایسی نماز پڑھیں کہ ویسی نماز پڑھیں. تو سارے ماحول میں نو مسلموں کی وجہ سے یہ بات زیادہ چرچے میں آئی, فقہ میں وہی لوگ سوچنے لگے اسی پر. تو ان اختلافات میں اس طریقے سے ہم کسی ایک رائے پر پہنچے, اس کے ذیل میں اجتہاد کا چرچا شروع ہوا. دوسرے لفظوں میں کہ اجتہاد فی العبادات چرچے میں آیا, اجتہاد فی العبادات, اور اجتہاد فی المعاملات جو ہے وہ چرچے ہی میں نہیں آیا, ضمناً کہیں آیا تو آیا. خوب خوب چرچے میں آیا اجتہاد فی العبادات, ایک سے ایک بڑھ کر کے ماہر ایکسپرٹ اس کے پیدا ہوئے. تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک صحیح مسئلے کا علماء کا کہ عبادت میں اجتہاد نہیں ہے, میں اس کو درست مانتا ہوں, یعنی میں طریقہ عبادت کی حد تک مانتا ہوں. تو طریقہ عبادت وہی رہے گا جو رسول سے یا صاحب سے ثابت ہو, اس میں آپ اجتہاد نہیں کر سکتے. تو بس علماء کا یہ مسئلہ صحیح درست ہے کہ عبادت میں اجتہاد نہیں ہے, تعبدی امور میں اجتہاد نہیں ہے, تعبدی امور میں اجتہاد نہیں ہے. تو تعبدی امور میں جب سارے چیزیں مدور ہو گئیں اور اب تحریک اس کے بعد کوئی اور تو پتا نہیں ہونے والا, جو بتائے ہم کو کہ اس طرح کا طریقہ کیا تھا, کیونکہ وہ تو صرف صحابہ ہی ذریعہ تھے, بات کو صحابہ دوبارہ ملنے والے نہیں ہیں. تو تعبد امور میں جو واحد دوست تھا صحابی کا وہ ختم ہو چکا تھا, اب اجتہاد دروازے اولا بند ہو گیا. اب اجتہاد نہیں کرنا ہے, اب جو ثابت ہو گیا, جو مسالک ثابت ہو گئے, بس اسی پر عمل کرنا ہے. تو اجتہاد کو اجتہاد فی عبادات کے معنی میں لیا گیا شعوری یا غیر شعوری طور پر, یعنی یہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا لیکن عملاً ایسا ہوا کہ اجتہاد جو ہے مختص ہو گیا عبادات کے معاملے سے. اور چونکہ عبادات کے معاملے میں مزید اجتہاد کی گنجائش نہیں تھی, فقہا کے زمانے تک تو سوچ بچار کر سکتے تھے آپ, فقہا کے زمانے تک, کیونکہ جو آپ کو پہنچ رہے تھے صحابہ اور تابعین کے ذریعے سے روایتیں. اس پر سوچتے 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 دیکھیے بات تو ہم آپ کیسے سوچیں گے, آپ ہمارے میں نہ صحابی ملے گا نہ تابعی ملے گا. تو یہ عملاً ایسا ہوا, عملاً اعتقاداً نہیں, کہ اجتہاد غیر ضروری معلوم ہونے لگا. تو لوگوں نے سمجھا کہ اب تو اجتہاد دروازہ بند ہو چکا ہے, اور اجتہاد کے معاملات جو ہے اس کا مسلمانوں میں چرچا ہی نہیں ہوا, آج تک بھی اس کا چرچا نہیں, ضمناً کوئی کہیں بول دیتا ہے. تو سوچتے سوچتے مجھے سمجھ آیا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جسے امت میں اجتہاد ہوا اور ذاتی نوعیت کی چیزیں, جیسے قرآن میں تھا کہ حج کے لیے لوگ آئیں گے پیدل چل کر اور اونٹوں پر چل کر کے. یہاں کیا ہوا کہ جب دور آیا کار کا اور ہوائی جہاز کا, سب سے پہلے تو آیا یعنی اس کے اسٹیم شپ کا دور آیا, پھر کار کا دور آیا, پھر ہوائی جہاز دور آیا. تو ضرورت کے تقاضے کے تحت اس میں عمل اجتہاد ہو گیا, ان لوگوں نے اونٹ اور خچر کو چھوڑ کر کے کے سواریوں پر سفر شروع کر دیا. پھر باقاعدہ بیٹھ کر اجتہاد نہیں ہوا جیسے کہ پتہ ہوا تھا. تو ضرورت اپنے آپ ایک کمپلشن بن گئی, اس کے تحت لوگ نہایت آسانی سے خچر اور اونٹ اور چھوڑ کر کے اسٹیم شپ پر اور کار پر آواز سفر کرنے لگے. ایسے دیکھیں ایک معاملہ تھا یہ کہ قرآن میں ہے کہ اعدوا لہم مستطعتم من قوۃ ورباط الخیل, کہ عدو کے مقابلے میں طاقت فراہم کرنے کے لیے فرمایا خیل یعنی گھوڑے. تو بعد کے زمانے جو حکومتیں بنی, جبکہ دنیا میں گن آ گئی, توپ آ گئی, ایکسپلوسیو آ گیا, تو تھوڑا گھوڑے کے ذریعے کاری بار کوئی دشمن کا مقابلہ نہیں کیا سکتا. تو بہت نہایت آسانی سے حکومتوں میں نئے ہتھیار جمع کرنے شروع کیے, نئے ہتھیار. آج جتنی مسلم حکومتیں ہیں سب کے پاس گھوڑوں کی طاقت نہیں کسی کا ہے, سب کے پاس جدید ہتھیار ہیں. یہ ضرورت کے تقاضے کے تحت ہوا, سٹینڈرڈ کمپلشن, کوئی اجتہاد باقاعدہ نہیں ہوا اس پر. دیکھو بھائی اب سفر کرنا ہے حج کا ہوائی جہاز سے, یہ اب عدو کے مقابلے میں ہتھیار جمع کرنا ہے میکینیکل. اجتہاد فی المعاملات جزوی طور پر جاری ہوا جہاں ضرورت کا صحیح تقاضا تھا. اس صورتحال میں وجہ سے عملاً ایسا ہوا کہ اجتہاد کا عمومی رواج نہ ہو سکا. اجتہاد کے بعد اجتہادی فکر کا, جیسے کلمہ نے کہا تھا کہ انڈسٹریل جو دنیا ہے, کمپیوٹر کی جو دنیا ہے, اس میں بہت عام ہے یہ لفظ کریٹو سولوشن. سارے لوگ اس کو جانتے ہیں, اسی نام پر ویب سائٹ ہے, اسی پر کتابیں ہیں, یہاں پر جلد وہاں پر ورکشاپ ہوتے ہیں کہ کریٹو سولوشن دریافت کرو, کریٹو سولوشن دریافت کرو. تو وہاں خوب ترقی ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ کریٹو سولوشن ہی کے نام تو اجتہاد ہے. کریٹو سولوشن جو وہاں رائج ہے وہ بڑا سیکولر اجتہاد ہے, سیکولر, کیونکہ جب نئی صورتحال آئے اور آپ دوبارہ سوچیں, پھر سے سوچیں, پھر سوچیں, کسی کا نام ہے اجتہاد. تو ہمارے علماء میں یہ طرز فکر عبادات کے بارے میں خوب چرچا, اس کا وہ خوب وہ رواج ہوا ساری طرز فکر کا. لیکن جو معاملات تھے زندگی کے, تو صبح شام ہر وقت پیش آتے تھے, اس میں اس کا چرچا نہیں ہوا, اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوا, کیونکہ شعوری طور پر غالباً نہیں لیکن غیر شعوری طور پر عملاً یہ دھن بن گیا تھا کہ ساتھ تعلق کی مدد سے انڈیکلر ایک سلطان قائم ہو گئی تھی. تو یہ میں سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں سب سے بڑی چیز جو مفقود ہے وہ یہی ہے. مثلا دیکھیں آج کل جو ڈرامہ ہو رہا ہر جگہ اس فلم کو لے کر جس کا نام ہے انسنس آف مسلمس جو امریکہ میں بنی ہے, تو تقریباً پوری دنیا میں مسلمان ہنگامے کر رہے ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, مارے جا رہے ہیں, جائے پھونکے جا رہے ہیں, سب ہو رہا ہے. آج تک خبریں آ رہی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اشتعالی فکر کی مفقود ہونا, اشتعالی فکر کا فقدان. تو اگر وہ سوچتے اس معاملے میں, وہ جانتے کہ یہ دور, اس دور میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے, وہ آزادی. آزادی اس دور میں سمبھول مانی جاتی ہے. مطلق والوں میں ایک انسان کو آزادی ہے اس وقت تک جب تک وہ تشدد نہ کرے. جب تک آدمی تشدد نہ کرے وہ پورا پورا آزاد ہے. کچھ کوئی آپ لوگ نہیں لگا سکتے اس کو. یہ اسپرٹ آف دا ایج ہے. دوسری چیز دور کی ہے کہ میڈیا. یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ میڈیا میں اس فل فور آ جاتی ہے. پہلے زمانے میں جیسے مثال کے طور پر اس ملا کے زمانے میں عبدالربی نے جو کہا تھا داشا خراب, تو وہ اس کا چرچا سے مدے نہیں ہو سکا. مدے نہ آج اسی طرح کی باتیں فلم میں کہی گئیں تو وہ فل فور سارا دنیا پھیل گئی. وہ 7 بلین انسانوں پھیل گئی. وہ اس نوعیت کی باتیں تو ہے, لیکن عبدالربی منہ سے بولتا تھا, اس کے ساتھ منہ سے بولتے تھے. تو وہ مدینے کے چھوٹے سا ٹاؤن تھا, مدینہ چھوٹا سا ٹاؤن, اسے وہ پھیل سکتے. آج جو ہے تو مسلمان اگر جانے اس بات کو تو وہ کیا سوچیں گے؟ ہم کسی کو روک نہیں سکتے, وہ تو فلم بنائے گا کیونکہ اس کا آزادی حاصل ہے. تو کوئی اگر آپ کورٹ پہ جائیں تو کورٹ بھی کہے گا ہم اس کو پابندی نہیں لگا سکتے اس کی آزادی پر, جب تک وہ تشدد نہ کرے. وہ دوسری بات یہ ہے انہیں جانا چاہیے کہ اگر ہم کوئی حرکت کریں گے تو فل فور میڈیا میں آئے گا اور ساری دنیا میں اسلام بدنام ہوگا. بدنام کیا ہوگا؟ کہ اسلام آج کے دور میں مسفٹ ہے. مسفٹ ہے یعنی آج کی دنیا سے چاہتے ہیں آزادی, اور مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں, تم کو ہم آدھے نہیں دیں گے. تو کیسے ایسا ممکن ہے؟ تو ساری دنیا میں یہ ثابت ہونا کہ اسلام آج کے حالات کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے. کتنی بڑی بدنامی ہے کہ اسلام جو ہے اس کے بارے میں یہ ذہن بن جائے کہ وہ آج کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. اب وہ یعنی ایک متروک مذہب ہے, آبسولیٹ مذہب ہے. کتنی بڑی بدنامی ہے. اب پھر مزید یہ ہے کہ مسلمان یہ جانتے کہ سارا جو خطرہ ہے انہی لوگوں کا ہے جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں, آزادی پر اور میڈیا پر. اور مسلمان وہاں پر جا کر صرف جاب کر رہے ہیں, جہاں جہاں مسلمان ہنگامے کر رہے ہیں, آسٹریلیا میں اور مختلف ملکوں میں جاب ہی تو کر رہے ہیں. وہ تو ملازمت کر رہے ہیں, جا کے نوکر بنے ہوئے ہیں. تو نوکر ہنگامہ کر رہا ہے, نوکر پیشہ لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں, ان کے ہنگامے کی قیمت کیا ہے؟ سارا میڈیا ان کے قبضے میں, ساری انڈسٹری کے قبضے میں, ساری کمپنیاں ان کے قبضے میں, سارے دفاتر کے قبضے میں, ہوائی جہاز صنعت کے قبضے میں. نتیجہ کیا ہوگا؟ تو مسلمان شورغل تو کریں گے, نتیجہ کچھ نہیں ہوگا, آخر میں سب بڑھ جائیں گے. کل میں امریکہ میں جو ٹیلی فون پر میں خطاب کرتا ہوں, کل میں یہ بات کہی کہ آپ میں اتحادی آپ سے کہتا ہوں, بتحادی کہ مسلمان جو کر رہے ہیں آخر میں ذلیل ہو کر چپ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ حالات بدل نہیں پائیں گے. اور دیکھا ہے کہ ہمارے بچوں کا تعلیم خراب ہو رہی ہے, ہماری نوکری جا رہی ہے, ہمارے معاشیات بگڑ رہی ہیں, چپ چاپ ہو کے بڑھ جائیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ مسلمان جو کر رہے ہیں اس سے بھی اسلام میں آیا کہ یہ اس سطح پر آ گئے ہیں جہاں کے قرآن میں ہے یہود کے بارے میں ضربت علیہم الذلہ. ضربت علیہم الذلہ کے معنی یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی کیچڑ اوپر گرا دیا گیا, آسمان سے کوئی کالک گرا دی گئی, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زوال کی ایک حالت کا نام ہے. زوال کی ایک حالت وہ ہوتی ہے جب عقل سے محروم ہو جاتا ہے, اپنے عمل کے نتیجے کو سوچ نہیں پاتا. ایسے ہنگامے کرنا اس میں آخر میں یہ ہو کہ آپ ذلیل ہو کر چپ چاپ کو بڑھ جائیں. جیسے مسلمان نے ہنگامہ کیا رشدی کتاب پر, کچھ نہیں کر پائے, دل کے ساتھ بیٹھ گئے. ہنگامہ کیا ڈنمارک کے کارٹون پر, کچھ نہیں کر پائے, دہلی ہو کر بیٹھ گئے. پھر ایک بتا مشہور ہوا تھا قرآن جلائے گا امریکہ میں, اس پر ہنگامہ کیا, کچھ نہیں کر پائے, پھر دہلی ہو کر بیٹھ گئے. تو میں نے کہا کہ آپ لکھ لیجئے کہ یہ جو مسلمان ہنگامہ کر رہے ہیں ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے, وہ خود دہلی ہو کر بیٹھ جائیں گے. یہ ساری باتیں جو ہے اجتہادی فکر سے آتی ہیں. آپ کا اگر اجتہادی فکر ہو, اوپننیس ہو, کریٹیو تھنکنگ ہو, آبجیکٹو تھنکنگ ہو, اجتہادی فکر نام ہے کریٹیو تھنکنگ کا, پازیٹیو تھنکنگ کا, آبجیکٹو تھنکنگ کا, اوپننیس کا, بالکل باعث کے بغیر سوچنے کا. یہ سب چیزیں مسلمانوں میں ہوتی ہیں تو وہ سمجھتے کہ نہیں ہمیں اس میں کچھ ہنگامہ نہیں کرنا ہے. اور جیسا کہ ابھی ٹائمس آف انڈیا جو 14 تاریخ کا ہے اس میں آیا ہے ایک رپورٹ, یہ جو فلم تھی بالکل معمولی قسم کی فلم تھی, اس کی تھیم بہت معمولی تھی. اس تھیم کا صرف 13 منٹ دیا گیا تھا انٹرنیٹ پر, جس کو دیکھ کر مسلمان پڑھ کے, اور کس کو اس کو دیکھتا بھی نہیں تھا. جب مسلمان نے ہنگامہ کیا, وہ فیمس ہو گئی, تب لگے لوگ لکھنے. تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے کہ امیتل بات اللہ بسم جان ہو, اس کو نظر انداز کرو, اس کو اگنور کرو, اپنے آپ ختم ہو جائے گی. جو قرآن میں کہ شجر حبشہ کے بارے میں یعنی تشت بن فوق الارض بارہ بن فرار, یعنی جو قاتل ہے اس کی مثال ایسے ایسے درخت کے اوپر پر کھڑا ہو, وہ تو خود ہی گر جائے گا. اس کو نہ گرنے کے سہارا چاہیے. شجر طیبہ کی جڑیں زمین میں گہری گڑی ہوتی, وہ اپنے آپ کھڑا ہوتا ہے. اسماء صاحب سما, اور شجر خبیثہ اوپر اوپر ہے, اگر کوئی سہارا نہیں ملا اس کو تو کہتے ہیں تھونی, تو نہیں ملی تو گر جائے گا اپنے آپ. تو مسلمانوں نے تھونی دے دی, اس سے پہلے مسلمانوں نے تھونی دے دی رشدی کو, تھونی دے دی انہوں نے ڈارمار کے آرٹسٹ, اب تھوڑی دے رہے ہیں وہ اس کو فلم ساز کو. خود دہلی ہو کر بیٹھ جائیں گے چپ چاپ سے. دہلی ہونے کی وجہ دیکھیے یہ ہے, جب پورا دور جو ہے انہیں لوگ قبضے میں ہے جنہوں نے آزادی کے یہ مطلب بنایا ہے کہ جو چاہے آدمی کرے, انہیں کے سینکشن سے یہ ہو رہا ہے. جب پورا دربست ان کے قبضے میں ہے اور آپ انہیں کے نوکر ہیں, انہیں کے اوپر آپ کے بادشاہت وابستہ ہے, انہیں کے اسکولوں میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ جب دیکھیں گے آپ کا مفاد خطرے میں ہے, بچے چلائیں گے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو چپ چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے. یہی ضرورت علیہ مسجد ایسی چیزوں پر ہنگامہ کرنا جو آپ کے قابو سے باہر کا ہوں, اور آخر میں یہ دیکھنا کہ یہ تو بھائی خود ہی تباہ ہو رہا ہوں, اس کا تو کچھ بگڑا نہیں ہے, تو چپ کو بیٹھ جائے. یہ ہے زوال کی اس حالت کا نام جب کہ امت جو ہے اجتہادی فکر سے معروف ہو جاتی ہے. حقیقت یہ اس کو پرسار نہیں ہے, ضربت علیہم الذلہ یہ پرسار نہیں ہے, یہ اجتہادی فکر سے معلومی کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس کا ذکر ہے. کہ تم لوگ اجتہادی فکر سے معلوم ہو کر ایسی حرکتیں کرو گے جو جس پر تم قابو نہ ہو، جہاں تم دخل نہ ہو سکتے ہو، جس کو تم بدل نہ سکتے ہو. تو چونکہ اشاری سوچ نہیں ہے اس لیے اس طرح کرو گے، آخر میں کیا ہوگا کہ تم کچھ کر نہیں پائے، بلکہ تمہاری مفادات سب خطرے میں آ گئے، تمہارا معاملہ ایک طرف سے بگڑنے لگا. تو پھر کیا کہیں گے کہ اپنے مفاد کی بربادی کو نہ دیکھ پائیں گے اور چپ ہو جائیں گے. یہ کہتے ہیں ذلت. تو ضربت علیہم الذلہ یہ کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، یہ سچ پوچھے تو یہ نتیجہ ہے اس تاریخ فکر سے محرومی کا. تو وہ ایک حدیث ہے کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی نے پوچھا کہ آدمی خود اپنے کو ذلیل کرے گا، تو آپ نے پایا کہ ایسے چیزوں میں پڑ جائے گا جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو، مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو. وہی ہو رہا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب استاد فکر سے فقدان ہو جاتا ہے. انیمل لوگ انیمل کی طرح ہوتے ہیں، انیمل کی طرح. تو وہی سوال امت کا وہی دور مسلمانوں پر آ چکا ہے. یہ سب چیز ہو رہی ہے فقدان اشتہاد کا نتیجہ ہے، یہ اسلامی اسپرٹ کا نتیجہ نہیں ہے. جو ادھر ادھر ہنگامے کر رہے ہیں، جیسے مثال کے بعد کل میں نے دیکھا آسٹریلیا میں امریکی امبیسی کے سامنے دو بچائی مسلمان میں، وہاں کے جو مسلمان آباد ہیں وہاں وہاں پر نعرے کا لگا رہے تھے اوساما، وہاں نعرے لگا رہے تھے کہ اوباما اوباما بی لائک اوساما. بے عقلی نہ دیکھیے، اوباما اوباما بی لائک اوساما، یعنی بے عقلی کی انتہا ہے. یعنی اتنا زبردست خطرہ ہے امریکہ کا، جس کا اوباما جس کا صدر ہے، کہ پاکستان نے چھپا رکھا تھا اسامہ کو، اتنا زبردست چھپا رکھا تھا کہ کسی کو خبر نہیں، خود پاکستان والوں کو خبر نہیں. پاکستان نے چھپا رکھا اس طرح سے پاکستان والوں کو خبر نہیں کہاں چھپا رکھا. امریکہ خبر ہوگی، اس نے وہاں پر بم مار کر کے اسامہ کو ختم کر دیا، اس کے سارے فیملی کو ختم کر دیا، اس کے گھر کو توڑ ڈالا. تو اوباما تو اسامہ کو ختم کر چکا ہے، جو اسامہ اب زندہ نہیں ہے، اس اسامہ کو موت کو اتار چکا ہے اوباما. یہ بالکل بے خبر ہے اسے. اب تو یعنی زندہ حقیقت اوباما کی ہے، اسامہ تو مردہ ہو چکا ہے. انارا کیا لگا رہے ہیں، اوباما اوباما پیرائی کو ساما، کیا آپ قبر سے نکال کے زندہ کریں گے اس کو؟ یہ ہے اجتہادی فکر کا کامل فقدان. اجتہادی فکر کا کامل فقدان مسلمانوں میں، چاہے عرب ہو یا نان عرب ہو، پڑھ لکھے ہو اگر پڑھ لکھے ہو، عربی جاننے ہو عربی جانتا ہوں، سب کا ایک ہی حال ہے. تو اجتہادی فکر کا فقدان جو ہے کچھ سادہ بات نہیں ہے، وہ ہے تخلیق فکر کا فقدان. معاملات میں عمق کے ساتھ نہ سوچنے کا فقدان. تو جب تک مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالا نہیں جائے گا، وہ دوبارہ اندر اجتہادی فکر نہیں آئے گی، اسی طرح سے وہ شکار ہوتے رہیں گے اپنی احمقانہ کاروائیوں کا، اپنی بےعقلی کا، اپنی بے نتیجہ منصوبوں کا. تو آج کے میرے تاثرات یہ تھے، اور میں آپ لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں، عمری گروپ کی، عمری گروپ کو میں بہت بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت بڑا کام لیں گے اس دور میں. تو مجھے یہ دعا ہے کہ آپ خود باتوں کو سمجھیں اور مسلمانوں کو باتیں بتا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں.
فرمائیے.
کل پہلی مرتبہ غریب تعلیم الذلہ واضح ہوا مولانا کہ اہل کتاب مالا یوتیخ کے راستے پر چل پڑیں گے, اس کی وجہ سے ہمیشہ ذلیل ہوتے رہیں گے.
آدمی آپ خود ہی ذلیل کرتا آپ نے آپ.
جی جی
بلائے مالا یوتیخ
جی,
تو آسمان سے کوئی ذلت کی ایسی نہیں جو دیکھی جا آسمان کی طرف سے. ایسا فیل کرنا جس کا نتیجتاً تو اس کے بعد ذلت حصے میں آئے.
جی
اسے اتفاق ہے آپ کو؟
بالکل اتفاق ہمارا. کل ہی جانا مولانا, اور نہ یہ ایسا سمجھ آتا کہ کوئی ذلت اوپر سے پھینکی جاتی ہے.
جی قرآن میں دیکھیں ایک مستقل ایک اصول ہے کہ حدیث میں آنا انما ہے اعمالکم ترد علیکم.
جی
یہ اپنے ہی عمل کر کے پاتا ہے آدمی.
جی
اسی آسمان سے پھینکی نہیں آتی ہے.
جی
وہ یہاں بھی ہے.
بالکل
اس سے اتفاق ہے آپ کو؟
بالکل اتفاق ہے.
ماشاء اللہ. اچھا صاحب اور کون صاحب ہیں؟
وعلیکم
السلام.
مولانا کل آپ نے جو فرمایا تھا کہ امت کا اصل مسئلہ اجتہاد کی صلاحیت سے محرومی ہے, اجتہاد چرچے میں ہی نہیں آ سکا اور آیا بھی تو صرف طریقہ عبادات کو لے کر. تو پھر آپ نے یہ فرمایا تھا مولانا کہ لا قیاس اصل عبادات کو میں توسیع دے کر طریقہ عبادت بھی اسی میں مانتا ہوں. مولانا اس سے مجھے کامل اتفاق ہے مولانا کہ امت نے اجتہاد بالکل نہیں کیا, اور اجتہاد کیا بھی تو جزی مسائل میں جہاں ممنوع تھا, اور بڑی بڑی باتیں اجتہاد میں نہیں آ سکی.
تو اس سے اتفاق ہے آپ کو؟
کامل اتفاق ہے مولانا, ایسے ہی ہوا ہے.
جو دوسرے موضوعات پہ ہم تر وہ سبجیکٹ آف جہاد سبجیکٹ آف اجتہاد بنے ہی نہیں. اتفاق آپ کو؟
کامل اتفاق ہے مانا, یہ بیان واقعہ ہے.
اچھا صاحب اور کون صاحب ہیں؟
اسناد بول رہا ہوں مولانا. مولانا یہ ابھی سمجھ میں آیا مولانا کہ ضروریات علیم الدلہ کا معاملہ کیا ہے. اصل میں جو نتیجہ خیز ایکٹیویٹیز نہ کرنا ہی ذلت کو دعوت دینا ہے مولانا. مسلمان جو کچھ آج کر رہے ہیں تو تمام غیر نتیجہ خیز اعمال ہیں مولانا بغیر اجتہاد کے. اس سے پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا مولانا ذلت یعنی کوئی آسمان سے چھپی جانے والی چیز ہے, تو کل ہی بات واضح ہوئی مولانا.
سب دیکھیے آپ جگہ جو قوان خدا ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, وہ بچاتے ہیں چپ کو پڑ جاتے تھے وہ کر کے دلیل ہو کر کے. ارے مغرب کے خلاف دھوپ بچائیے, وہ جا کے سروس کر رہے ہیں, وہ جائے کما رہے ہیں, وہ جائے کے جلتی تھا. یہ اس سے اتفاق ہے آپ کو؟
ہمارا کام ہی اتفاق ہے.
اور کون صاحب ہے؟
مولانا میں محمد یعقوب بات کر رہا ہوں. مولانا یہ کل پہلی مرتبہ سمجھ میں آیا کہ اجتہاد خدا کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے, اسی سے آدمی بصیرت پر زندگی گزار سکتا ہے. ورنہ اور مگر امت نے اجتہاد ہی سے اپنے آپ کو محروم کر لیا اپنی طرف سے, تو اس کی وجہ سے وہ بخود ذلت کے ذلت میں مبتلا ہو گئی مولانا. تو روزانہ نفس کے مسائل کی وجہ سے وہ امت میں اشتہادی مسائل سے محروم ہونے کی اشتہاد کی صلاحیت سے محروم ہونے کی وجہ سے وہ ذلت میں مبتلا ہو گئے مولانا.
جیسے آپ لوگ دیکھیے, آپ لوگوں کا مجھ سے تجربہ جامعہ سے, آپ لوگ دھوپ مچالے شور کرتے تو نتیجتاً جامعہ ہی غالب آتا. اب اس وقت آپ لوگ چپ چاپ ہو کر بڑھ بڑھنا پڑتا, کیا کرتے آپ جامعہ کے دوران تھوڑی اٹھا سکتے تھے آپ. تو آپ نے جو کیا وہ آپ کے دو میں سے کا انتخاب تھا, عزت کا ذلت کا. کیا آپ نے خاموشی سے جو ان کے فیصلے کو مان لیا, آپ عزت کا انتخاب کیا. اور اگر دھوم مچالے جو مزاج چپ چاپ بیٹھ جاتے تو عزت کا انتخاب ہوتا. وہ بس اس سے نہیں ہے, اتنی سی بات ہے.
جی ماما بالکل ایسا ہی ہے مولانا.
اچھا صاحب اور کون صاحب ہے؟
جی مولانا عنایت اللہ عمری بنگلور. مولانا آپ نے جو بتایا کہ وہ جو آیت ہے غریبت علیہ ذلہ, ذلت سے مراد اتحادی صلاحیت کا کھونا ہے, اور نتیجے کے طور پر جو چیز ظاہر ہوگی اسی کا نام ذلت ہے. عام طور پر تفاسیر میں ذلت کا مطلب جو لکھا ہوا ہے وہ ہے کیا بولتے ہیں انجیل اور جو آیتوں میں اس قسم کے جو الفاظ آئے ہیں اللہ نے ان کو انجیل اور بندر بنا دیا. لوگوں نے ذلت کا جو مفہوم سمجھا ہے وہ یہی انجیل اور بندر بن جانا, لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ اتحادی صلاحیت کو کھونے کے بعد آدمی جانور کی سطح پر چلا جاتا ہے.
اور کون صاحب ہیں؟
فرحاد احمد بول رہا مولانا. مولانا آپ نے جو ذلت کی بات بتائی اس پر مجھے دو واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں اس تعلق سے. میں نے ایک نبی پر ایک فلم دیکھی تھی, بنی اسرائیل کے نبی تھے. تو اس میں ہوتا کیا کہ بخت نصر حملہ کرنے والا ہوتا ہے, پہلے حملہ کر کے اس کو مغلوب کر دیتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھر یہ دوبارہ اس کے خلاف کرنے کے لیے مصر سے مدد دیتے ہیں. اس وقت یرمیاہ نبی بولتے ہیں تم مت کرو ایسا, تم جس بادشاہ کے تحت ہو اسی کے تحت رہو تو تم اچھے امن کے ساتھ رہ سکتے ہو. وہ لوگ نہیں مانتے, ادھر جب معلوم ہوتا تو پورے شہر کو آ کر وہ برباد کر دیتا. اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب امریکی سفیر کا قتل ہوا, میں نے فیس بک میں یہ ڈالا کہ کیسی خراب بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر کو قتل کرنے سے منع کیا اور ہم لوگ اس پر خوشی منا رہے ہیں, یہ کون سا نبی کی اتباع کا طریقہ ہے؟ تو ایک آدمی نے اس پر کمنٹ کیا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مسلمان نے ہی قتل کیا, ایک نیوز بھی ہو سکتی ہے, جھوٹی نیوز ہو سکتی ہے, آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا. تو اس پر مجھے رسول اللہ کی ایک آیت یاد آئی, آپ کے تعلق سے بتایا گیا ہے, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. رسول اللہ اور آپ کے اصحاب نے بصیرت کے ساتھ کام کیا تو کبھی بھی ذلیل نہیں ہوا. اور ابھی جو ذلت آ رہی ہے وہ سب کے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم بے بصیرتی سے کام کر رہے ہیں.
اور کون صاحب ہیں؟
السلام علیکم مولانا.
السلام.
مولانا یہ جو آپ نے کل بتایا کہ اتحاد کی کتنی اہمیت ہے اور مسلمانوں سے یہ اس طرح غائب ہو گئی, تو مولانا مجھے احساس ہوا کہ اتحاد کے بارے میں مولانا آپ سے پہلے میں کہیں بھی نہیں سنا مولانا کہ اتحاد کی کتنی اہمیت ہے اور کوئی اتحاد پر اتنا زیادہ یعنی فوکس کرتا ہو, اتنا زیادہ دوسروں کو اہمیت دلاتا ہو. آپ پہلے انسان ہیں مولانا جو اتحاد کے بارے میں اتنا زیادہ بتا رہے ہیں, اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے مولانا. عالم دلہ سے جو مفہوم تھا مولانا یہ بھی بہت محدود تھا. تو کل آپ نے جو بتایا کہ یعنی ایک مسلمان ایسا کام کرے جس کی یعنی مطلب اس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہ ہو, تو یہ کام یہ وہ انسان اسی آیت میں شامل ہے کہ وہ اپنے آپ کو دلیل کر رہا ہے. پھر بھی کیا ہے, پھر تک عالم الدلت میں شمار ہوتا ہے. پہلی مرتبہ سمجھا مولانا میں نے.
وہ خود آیت کردہ ذلت ہوتی ہے. وما اصابکم من مصیبت وما کسبت ایدیکم, یہ اصول ہے, یہ نوامی سی فطرت میں سے ہے. وہ ذلت اسی آیت کے تحت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ذلت کیا چیز ہے. وہ خود آیت کردہ ذلت ہے. وہ اتفاق ہے آپ کو؟
بالکل اتفاق ہے.
اچھا ماشاء اللہ.